رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. عزيز طلباء اور رفقائے گرامی، اس مرتبہ ہمارا طلباء تنظیم اسلامی کا یہ اجتماع گزشتہ سال کے اجتماع سے ایک بہت بڑا کنٹراسٹ ہے، ایک خاصی مختلف بلکہ متضاد صورت پیش کر رہا ہے. اس کی بنا پر فطری طور پر آپ حضرات کے دل پر بھی اس کا کچھ تاثر ہوگا، اور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا کوئی تاثر میرے قلب پر نہیں. تاہم جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ صورت درست تھی اور یہ غلط ہے، بلکہ جو غلطی ہم سے ہوئی جس کی کہ میں اس وقت چاہوں گا کہ پوری طرح تعین ہو جائے کہ وہ غلطی کیا تھی، تو وہ اس وقت تھی اور اب ہمیں اس غلطی سے سبق حاصل کر کے اور رہنمائی حاصل کر کے آگے چلنا ہے. بہرحال جو بھی اس وقت ہمارے رفقا کی جو شرکت ہوئی اس اجتماع میں، اس میں حاضری کی کمی اور مختلف جگہوں سے جو رپورٹ ملی ہے اس میں بھی ایک طرح کی بددلی کا جو تاثر سامنے آیا ہے، میں سب سے پہلے سورہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، میں آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی اثر یہ تو طبع انسانی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اس کو مستقل طور پر اپنے مزاج پر یا اپنی طبیعت پر بار نہ بننے دیں، بلکہ یہ ہے کہ اثر نو کمر ہمت کس کر اور آگے بڑھنے کے لیے ایک عزم نو جو ہے اسے اپنے دل میں پیدا کریں. آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے بعد جو صورتحال مدینہ میں ہوئی تھی وہ خود ان الفاظ کے اندر اس کے بین السطور وہ چھلک رہی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی کہ 313 تقریباً نہتے وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس پر فتح مند ہوئے، اور اسے قرآن مجید نے بھی کہا یوم الفرقان، گویا کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. لیکن یہ کہ ایک ہی سال بعد صورتحال اچانک ایسی بدلی کہ معلوم ہوا کہ وہ جو دھاک بدھی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی، معلوم ہوا کہ یہ تو صرف تلک الایام نداولہا بین الناس والی صورت ہے، یہ وہ سی سا کا سا معاملہ ہے کہ کبھی ایک پرڑا اوپر اٹھتا ہے تو دوسرا نیچے بیٹھتا ہے. اور در حقیقت ایسی جو صورتحال ہوتی ہے، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں جو حکمت مضمر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وقتی جوش و خروش کے زیر اثر کام کرنے والے لوگ پھر ایک دفعہ سوچیں، اور جو اپنی اصل اساس ہے یعنی یقین، ایمان اور خلوص اور اخلاص، اس کو پھر اثر نو مستحکم کرے، اور اس طریقے سے بات وہی بن جائے جو غالب نے کہی ہے کہ رکتی ہے میری تبع تو ہوتی ہے رواں اور، کہ ایک اس طرح کا عارضی جو وقت آئے اس کا جو نتیجہ نکلے وہ یہ ہو کہ عزم نو کے ساتھ اور ایک نئی امت کے ساتھ پھر وہ قافلہ جو ہے پھر ہوتا ہے جادہ پیما، پھر کارواں ہمارا اس انداز سے آگے بڑھے. میری طبیعت تو چند دن سے ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس وقت تقریر کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھا، اور میں نے یہ ذمہ دار حضرات جو ہیں میاں صاحب سے بھی اور ڈاکٹر عبدالخالق صاحب سے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس وقت مجھے یہ کام یہ ذمہ داری مجھ سے لے لی جائے تو بہتر ہے کہ اور صاحب اس وقت تقریر کر لیں. لیکن پھر میں نے چند پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے ذمن میں کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں. میں نے ابھی چند دن پہلے ایک تقریر کی ہے, اس کے کیسز مختلف جگہ پر غالباً پہنچ گئے ہیں. بحیثیت مجبوری ہماری چھوٹی سی تنظیم اور تحریک جو ہے اس وقت سخت نامساعد حالات سے دوچار ہے. ملکی سیاست نے اس قدر گمبھیر صورت اختیار کر لی ہے, اندرونی اور بیرونی خطرات اتنے شدید ہو چکے ہیں, وہ انتشار کے جو پہلے سن تک محدود تھا اب پورے ملک پر وہ پھیل چکا ہے. پہلے سندھی نیشنلزم, پھر مہاجر نیشنلزم, اب اس کا جو معاملہ ہے منطقی انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ اب پنجابی نیشنلزم جو ہے وہ پورے زور شور کے ساتھ ابھر کر آ رہا ہے. وہ جو حالی کا شعر ہے کہ ایک دسترس سے تیرے حالی بچا ہوا تھا اس کو بھی تو نے آخر چرکا لگا کے چھوڑا. پنجاب بہرحال علامہ اقبال کے فکر اور ان کے دعوت اور ان کے پیغام کے اثرات بھی یہاں تھے. پھر یہ کہ پنجاب نے اردو زبان کو اپنی اصل علمی ادبی صحافتی زبان کی حیثیت سے اختیار کیا تھا. یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے بنا پر یہ خیال تھا کہ دوسرے صوبوں میں اگر کوئی منفی تحریکیں چل بھی گئیں تو کم سے کم پنجاب جو ہے وہ ایک جیسے کسی بڑے جہاز کا لنگر ہوتا ہے اسی طرح اس پاکستان اور نظریہ پاکستان, اس کے لیے پنجاب ایک بہت بھاری بھرکم لنگر کا کام دے سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے 60-62% آبادی تو اسی صوبے میں ہے. لیکن اس وقت جو صورت یہاں پیدا ہو چکی ہے اس سے بڑے شدید خطرات جو ہیں وہ اس ملک کے مستقبل کو اور اس کی یکجہتی اور سالمیت کو اس وقت لاحق ہے. بنا بری پوری قوم پر جو اس وقت ایک کیفیت مسلط ہے وہ یہ ہے کہ سب کا ذہن لگا ہوا ہے اس سیاسی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پر مرتکز ہے پوری طرح. اور اس میں ایک تو اس اعتبار سے کہ لوگوں کا ذہن ادھر لگا ہوا ہے, کوئی اور بات سوچنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں, ذہن آمادہ ہی نہیں, کوئی بات سننے کے لیے تبائے جو ہے آبادہ نہیں. اس اعتبار سے بھی جس نوع کی ہماری دعوت ہے اس کے لیے حالات جو ہے نامساعد ہیں. پھر خاص طور پر جو ہمارا موقف ہے اور وہ موقف یہ کہ ہم نے جمہوریت کی تائید کی ہے, ہم پارٹی پالیٹکس میں کوئی ہمارا کسی فریق کے ساتھ ہم نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جمہوریت کی ہم نے بھرپور تائید کی کہ اس ملک کے لیے یہ آمریت اور خاص طور پر مارشل لا یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک نتائج کے حامل ہے, جمہوریت آنی چاہیے. اب وہ جمہوریت جس شکل میں آئی ہے تو گویا کہ اس کی ساری جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے کھاتے میں بھی پڑیں گی. اور چونکہ سندھ کے مسائل کے بارے میں ہم نے کسی قدر ہمدردانہ انداز میں گفتگو کی تو ہمارے لیے تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سندھ کے ایجنٹ ہیں. پنجاب میں رہتے ہوئے اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں اس طرح کی صورتحال جو ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ اور کوئی اس میں مخدوش پہلو نہ ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ ہماری تحریک کے لیے اس وقت ایک بہت ہی صبر آزما اور بہت ہی ایک صورتحال جو ہے ایسی ہے کہ جو نامساعد. اس کے علاوہ اصل میں جو اس سے بھی ذرا نیچے اتر کر ہماری تحریک اور خاص طور پر یہ طلبہ تنظیم کے ذمن میں جو بہت ہی سست رفتاری ہو رہی ہے اور رہی ہے, اس کا ایک سبب اور ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں. اور خاص طور پر اس میں ایک کنٹراسٹ, ایک تقابل لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھی یہ دونوں تحریکیں, تو اس کے اسباب کیا تھے اور وہ حالات کیا تھے, اس طرح سے وہ حالات مساعد تھے اور ہمارے لیے وہ حالات اس کے بالکل برعکس کس درجے نامساعد تھے. جماعت اسلامی نے جب پاکستان میں کام شروع کیا ہے اس کے فوراً بعد ہی آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت طلبہ قائم ہو گئی ہے, اور پھر جماعت بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود جماعت اسلامی کا جو حلقہ اثر ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھا جتنا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا تیزی سے بڑھا. تو اس کے جو اسباب تھے اس کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات یہ کہ اس وقت اسلام کے لیے کام کرنے والی واحد تنظیم جماعت اسلامی تھی سیاسی میدان میں، اور واحد تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ تھی طلبہ کے لیے. کوئی مقابلہ کسی درجے میں موجود نہیں. ملکی سطح پر نہ جمعیت علماء اسلام کا بھی کوئی وجود تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ در حقیقت جمعیت علماء ہند کا ایک تسلسل ہے. جمعیت علماء ہند قیام پاکستان کی کھلم کھلا مخالف اور کانگریس کی حلیف تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو لوگ پاکستان میں آئے یا پاکستان میں پہلے سے تھے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں منقار زیر پر، کوئی پرندہ جیسے اپنی چونچ جو ہے وہ اپنے کسی پر کے نیچے چھپا لیتا ہے، یعنی یہ کہ بالکل خاموش ہو کر اور اپنے وجود کو کچھ عرصے کے لیے بالکل معطل کر دیں، یہ صورت ہوئی جمعیت علماء اسلام. لہذا وہ میدان میں نہیں تھی. جمعیت علماء پاکستان جو مولانا نورانی میاں وغیرہ کا حلقہ، یہ تو بہت بعد میں سامنے آیا، ان کا کوئی علیحدہ تشخص نہیں تھا. گویا کہ میدان بالکل خالی تھا. جماعت اسلامی واحد جماعت میدان کے اندر، اور جمعیت طلبہ تو خاص طور پر یہ کہ اسلام کا نام لینے والی صرف ایک تنظیم. اگرچہ اس وقت یہ کہ اسلام کا نام لینا بھی کالجوں میں اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال جس نوجوان کے دل میں بھی اسلام کے لیے کوئی بھی دبی ہوئی چنگاری، کوئی اس کے خاندانی پس منظر کے اعتبار سے، کوئی اس کی تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری ہوتی تھی تو وہ لامحالہ، جیسے کہ وہ لوہ چون جو ہے اس کو میگنیٹ جو ہے وہ مقناطیس کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے ان سب کو ایک ہی تنظیم میں کھینچا. تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جو جماعت اسلامی کو اور بالخصوص اسلامی جمعیت طلبہ کو حاصل ہوا. میں چونکہ اس وقت اس میدان میں تھا، جمعیت طلبہ میں تھا، میں نے خود کام کیا ہے. اس وقت کے حالات میں کسی کتاب میں یا کسی تاریخ میں پڑھ کر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں تو خود اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل، اس ماحول کا ایک جزو لا ینفک، اس میں خود ایک فعال کارکن کی حیثیت سے شریک رہا ہوں. اس لیے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، اور اس کے تقابل میں اب دیکھیے کہ ہمیں جس میدان میں کام کرنا پڑ رہا ہے، نصف درجن کے قریب دینی جماعتیں عام فضا میں موجود ہیں، اور اتنی ہی طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ آپ کے تعلیمی دنیا میں موجود ہیں. ہر فرقے نے اپنے طلبہ ونگ منظم کر لیے ہیں، فرقے واریت نے بڑے گہرے پنجے گاڑ لیے ہیں طلبہ کے اندر بھی، اور اس اعتبار سے اب کوئی کام کرنا اس وقت کے مقابلے میں کم سے کم 1000 گنا زیادہ مشکل. تو پہلا تقابل تو اس اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ رفتار کم ہو رہی ہو تو اس سے بدل ہونے کی بات نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ اسباب کیا ہیں، کن حالات میں ہم اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، اس وقت کی اور اس وقت کی فضا جو ہے وہ کتنی مختلف ہے، تو پھر وہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک تو ہے، میں نے ابھی جو تذکرہ کیا ہے وہ صرف دینی جماعتوں کا یا مذہبی جماعتوں کا. دوسرا جو بہت بڑا کنٹراسٹ ہے اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے جو حالات جن سے ہمیں سابقہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ بالخصوص اسلام کے انقلابی فکر کی حامل اس وقت صرف ایک جماعت اور تحریک تھی. جس جماعت اور تحریک سے اس تحریک نے انسپریشن حاصل کی تھی، فکر حاصل کیا تھا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے حزب اللہ. مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی شرافت نفس اور ان کی ایک مروت اور ان کے ظرف کی وسعت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے بہت سے خراج تحسین پیش کیے ہیں. مثلا ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی مخالف کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ بات مولانا مودودی کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہے. مولانا نے سخت ترین جوابات بھی دیے. وہ جہاں مناسب سمجھتے تھے خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن یہ کہ جہاں وہ جواب دیتے تھے بڑے سخت جواب دیتے تھے. لیکن ابو الکلام آزاد کا معاملہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو کوئی جواب دیا. لیکن اس سے اہم تر بات جس کی طرف میں اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد نے جب اپنا راستہ بدلا، وہ الہلال اور البلاغ والے مولانا ابو الکلام آزاد، پھر 1920 میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ لہج یہاں نہیں چل سکتی، یا یہ کہ کم سے کم میں اسے لے کر نہیں چل سکتا، حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک زاویہ بدلا اور اس کے بعد وہ صرف جہاد حریت اور ایک سیاسی میدان کے اندر انہوں نے قدم رکھا، اور وہ الا کلمۃ اللہ اور جہاد اور قرآن اور حزب اللہ اور دین کا احیاء، اس کے کام کو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنی زور خطابت سے یا اپنے قلم کی قوت پر اپنے جو معتقدین تھے انہیں یہ دھوکہ دیا ہو کہ میں اب بھی وہی کام کر رہا ہوں. یہ کنفیوژن انہوں نے قتل پیدا کیا. جب تک ایک کام کر رہے تھے کر رہے تھے، جب اس کو چھوڑ دیا پھر اس کا ذکر بھی نہیں کیا، پھر وہ خاموشی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ، اسے جہاد حریت کہہ لیں، اسے نیشنلسٹ پالیٹکس کہہ لیں، ہندوستان کی سیاست جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک نیشنلسٹ پالیٹکس تھی اور ایک یہ کہ کمیونل پالیٹکس، ایک وہ کہ جو پورے ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک قوم فرض کر کے سیاست کر رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو مذہب کی بنیاد پر منقسم قومیتوں کے لیے کام کر رہے تھے، جیسے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ، ہندوؤں کے لیے ہندو مہا سبھا، جن سنگھ وغیرہ. تو یہ جو مولانا ابو الکلام آزاد نے رول اختیار کیا وہ نیشنلسٹ پالیٹکس کا تھا، اس میدان میں وہ چلے گئے اور جہاد حریت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. لیکن پھر نہ انہوں نے حزب اللہ کا نام لیا، نہ کبھی یہ کہا یا دھوکہ دیا قوم کو کہ میں اب بھی وہی کام کر رہا ہوں. گویا کہ کچھ عرصے کے تعطل کے بعد جب مولانا مودودی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تو محسوس ہوا کہ یہ انہیں شروع کی ہے. یہ احساس جو ہوتا ہے کسی تحریک کے ساتھیوں کے اندر، کارکنوں کے اندر، کہ یہ ہماری ایجاد ہے، ولے ایجاد بندہ، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور چونکہ فضا میں اس میدان پہ اس سطح پر کوئی دوسری تحریک یا جماعت نہیں ہوتی، لہذا ان کو ایک کھلا میدان مل جاتا ہے. اس کے بالکل برعکس صورت حال ہے کہ جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. جماعت اسلامی جہاں تک فکر کا تعلق ہے، ہمارا فکر اور ان کا بنیادی فکر جو ان کے لٹریچر میں ہے، اس میں بہت باریک فرق ہے. اقامت دین کا تصور، شہادت علی الناس کا تصور، ظاہر بات ہے یہ وہی ہے جو جماعت اسلامی میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی صاحب کی جو مشترکہ مسائل تھے اس سے وہ پروان چڑھا، اور اس کے تحت جو ہے ایک تحریک لے کر وہ لوگ چلے. اب اگرچہ 1947 کے بعد وہ بالکل رخ بدل گئے، اب وہ انقلابی رنگ ختم، انقلابی تحریک ختم، اب وہ یہاں کی نیشنل پالیٹکس بن گئی، پاکستان کی نیشنل پالیٹکس، اور اس میدان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ہوا تک جھونک دیا. لیکن یہ کہ وہ آج ایک خاص پروپیگنڈا ٹیکنیک، ان کے رسائل، اخبارات، ان کے جو بھی جرائد ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو یہ باور کیے کرائے ہوئے ہیں ابھی تک کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ میدان جو ہے وہ آپ کے پاس خالی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کو تو کنفیوژن ہو جاتا ہے، یہ وہی بولی بول رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کا لٹریچر کہتا ہے. اب یہ کہ ایک باریک سا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بات باور کرانی ان کے لیے ان کو آسان نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ راستہ چھوڑ دیں. تو در حقیقت یہ دوسری بہت بڑی ہماری جو ہے راستے کی رکاوٹ ہے کہ یہ جو ایک کنفیوژن موجود ہے، اور جو ان کی ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے کہ جس سے وہ ایک بڑی تعداد میں مخلص کارکنوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم دین ہی کا کام کر رہے ہیں اور اقامت دین ہی کی جدوجہد ہے، یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل کا باعث اور ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. البتہ اسی کا ایک تصویر کا یہ تو میں نے تاریخ و خواب کے سامنے رکھا ہے، ایک روشن رخ بھی ہے. وہ روشن رخ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو یا اسلامی جمعیت طلبہ کو چونکہ کھلا میدان ملا، خالی میدان ملا، دین کے لیے کام کرنے والے میدان میں کوئی مقابل میں تھے ہی نہیں، انہیں تنظیم کی، اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے اندر بڑی سہولت حاصل ہوئی، لیکن شاید یہی سہولت ہے جس نے انہیں دھوکہ دیا اور انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. ہمارے راستے میں اگر رکاوٹیں ہیں، اگر ہمارے لیے موانع ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے اس اعتبار سے خوش آئند ہے کہ یہ جو زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور زیادہ آدمی جو ہے اپنی کامیابی اور کامرانی سے دھوکہ کھا کر کوئی آؤٹ آف پروپورشن وہ قدم اٹھاتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے، تو اگر ہم اسی طریقے سے سہج سہج چلیں اور اسی طریقے سے موانع اور مشکلات سے مسلسل کشمکش کرتے ہوئے اور مسلسل زور آزمائی کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو اس میں ہمارے لیے زیادہ ایک پروٹیکشن ہے کہ جلدی کسی دام ہم رنگ زمین کے اندر مبتلا ہونے اور گرفتار ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیز ہمیں اپنے فکر پر مزید راسخ کرے گی، اپنی سوچ جو ہے اس کے اوپر اور جماؤ عطا کرے گی. اور یہ چیز اس پہلو سے جو ہمارے ہاں ایک کہانی چلی آتی ہے کہ ایک کچھوے کی رفتار ہے اور ایک خرگوش کی رفتار ہے، لیکن خرگوش بہت تیز آگے نکل کر پھر سو جاتا ہے کہ کچھوا کہاں یہاں پہنچے گا، وہ لمبی تان کر سوتا ہے اور کچھوا آگے نکل جاتا ہے. تو یوں سمجھئے کہ اس قسم کی تیز رفتاری بسا اوقات، مجھے وہ فارسی کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ اے روشنی طبع تو برمن بلا شبی، تو یہ حالات کی جو ہم آہنگی ہے یا اس کا مساعد ہونا ہے، یہ بھی بسا اوقات ایک فتنہ بن جاتا ہے اور یہ بھی کسی تحریک کے غلط رخ پر پڑنے کا سبب بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ رخ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جتنے موانع ہو، مشکلات ہو، اس میں گویا کہ ہمارے لیے ثبات اور اپنے فکر اور اپنی سوچ اور اپنے طریقہ کار میں زیادہ پختگی حاصل کرنے کے مواقع ہمیں حاصل رہیں گے. اس میں ایک اور رخ ہے کہ جو چونکہ ہمارے اس پچھلے سال کے بعد سے جو حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کہ ہماری ایک اور مشکل ہوئی ہے اضافی، اور وہ مشکل یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک سے کچھ لوگ جو علیحدہ ہوئے کٹے، اور وہ علیحدہ ہوئے اس بنیاد پر کہ جماعت اپنے اصل طریقے کار کو چھوڑ گئی ہے، پولیٹیکل بن گئی ہے، اوور پولیٹیکل ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں تھوڑا تھوڑا فرق و تفاوت تو تھا، اس لیے کہ ہم لوگ جب جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو ہم کسی گروپ کی شکل میں نہیں تھے، جماعت کے اندر چونکہ یہ فضا ہے ہی نہیں اس طرح کی. جو شخص بھی تھا انڈیویجول کی حیثیت سے وہ سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، اچانک معلوم ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھی کا ذہن بھی یہی ہے، اچانک معلوم ہوتا تھا، ورنہ یہ کہ کوئی ایسے چینلز جماعت کے اندر موجود نہیں تھے کہ جو کسی ایک رخ پر سوچنے والے لوگ ہوں ان کے لیے تبادلہ خیالات کا کوئی باضابطہ بھی موقع فراہم کر دیا جائے. جیسے ہم اپنی تنظیم کے اندر کر رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب اکتوبر کے شروع میں ہمارے ہاں وہ پہلی ایکسٹینڈڈ شورا ہونے والی ہے کہ جس میں تمام رفقا کو شمولیت کی اجازت ہوگی، اور اگر ان کا کوئی اختلافی ذہن ہے، کوئی وہ اپنے اختلاف ظاہر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پہلو سے، تو انہیں موقع ہوگا، اور اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ سنیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھی کی رائے یہ ہے، ساتھی کی رائے یہ ہے. اگر اس وقت کی تنظیم کی پالیسی سے ہمارے کسی ساتھی کو اختلاف ہے تو اس کے دلائل کیا ہے، اس کے پاس ہوگرا کبرا کیا ہے. اس قسم کا کوئی اہتمام سرے سے جماعت اسلامی میں نہیں تھا، بلکہ بڑی سیکریسی، بہت ہی اخفا، شورا کی کارروائی کہیں باہر نہ نکل جائے، اور یہ کہ کسی کی رائے یہ تھی، کسی کی رائے یہ تھی، اس کی تو بھنک بھی کان میں نہ پڑنے پائے، بس ایک فیصلہ جو ہے وہ جائے تاکہ لوگوں کے اندر کوئی انتشار ذہنی نہ ہو، بلکہ وہ یکسو ہو کر اس میں لگ جائے. یہ تھا جماعت کا وہ تنظیمی جو فلسفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ایک گروپ کی شکل میں نہیں تھے. مولانا اصلاحی صاحب ہو، مولانا عبدالجبار غازی ہو، عبدالرحیم اشرف صاحب ہو، شیخ سلطان احمد صاحب ہو، سب اپنی اپنی جگہ پر انڈیویجول کی حیثیت سے. مجھے بھی اچانک ایک دفعہ یہ معلوم ہوا تھا کہ سردار اجمل خان لغاری، ہمارا اجتماع تھا حلقہ اوکاڑا کا، وہاں میں نے کچھ گفتگو کی. اتفاقاً وہ اوکاڑے اپنے کسی کام سے آئے ہوئے تھے، رحیم یار خان سے وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے میری گفتگو سنی، تو پھر وہ میرے ساتھ ساہیوال گئے، وہ منڈگمری کہلاتا تھا اس وقت. تو جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے اس معلوم ہوا کہ میرا ان کا ذہن 100% ایک تھا، لیکن نہ میں ان سے واقف تھا نہ وہ مجھ سے واقف تھے. بہرحال بدقسمتی سے جس کی چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے تو کوئی جمعیت وجود میں نہیں آ سکی، کیونکہ وہ افراد کی حیثیت سے علیحدہ ہوئے، افراد ہی رہے. اجتماعیت کی کوشش کوئی ہوئی بزرگوں کی طرف سے تو وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عزم اور ارادے کی جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے کسی نئی تنظیم کو بنانے کے لیے، وہ موجود نہیں تھی. بزرگ تھک بھی گئے تھے، 17 برس جو ہے تحریک کے اندر جس شخص نے لگائے ہو. مولانا اصلاحی صاحب کا ایک اس زمانے میں انٹرویو چھپا تھا کہ میں بالکل ایسے محسوس کرتا ہوں جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد کہ ایک لکو دک صحرا ہے اور ایک کیکر کا درخت ہے اور میں اس کے سائے میں تنہا کھڑا ہوں، اس لیے کہ ان کا تو کوئی بھی یعنی جاننے والا پہچاننے والا جو بھی ان کے جاننے والے تھے وہ جماعت کے حلقے میں تھے، جماعت سے وہ کٹ گئے. تو اس اعتبار سے وہ کوئی ایک جمعیت، پھر وہ جو بدلی پیدا ہوئی ان حضرات کے اوپر، اور کوئی نئی تنظیم اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ کم سے کم ایک شخص جو ہے یہ طے نہ کر لے کہ میرا جینا مرنا اب اس کے لیے، کوئی ساتھ آئے نہ آئے مجھے تو کرنا ہے. جب تک اس درجے میں کمٹمنٹ نہ ہو کوئی نئی تنظیم اور کوئی حیات تنظیمی بے وجود میں نہیں آ سکتی. اس درجے کی کمٹمنٹ ہمارے ان بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اجتماعیت وجود میں نہیں آئی. اس کا جو ایک رد عمل ہوا ہے کہ یہ سب حضرات اس فکر ہی سے اب گویا کہ تائید ہو گئے، یہ ایک رجعت احقری جو ہے، ایک پسپائی ہوئی ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں، ناکامی کی بنیاد پر. کئی اٹمپٹ ہوئی کیونکہ ہاف ہارٹڈ تھی، تنظیم بنانے کی کوشش ہوئی، جماعت سازی کی کوشش ہوئی، اور وہ میرے پاس ساری عبارتیں موجود ہیں کہ ہر مرحلے پر کس قدر نئے عزم اور جوش اور ولولے کا اظہار کیا گیا، لیکن پھر کیونکہ وہ کمٹمنٹ کی وہ گہرائی نہیں تھی وہ گاڑی آگے نہیں چلی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انگور کھٹے ہیں والی بات، کہ جب یہ دیکھا کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے تو سب سے پہلے ایک قدم نیچے آئے کہ جماعت بنانا تو ضروری نہیں ہے. اب جب جماعت بنانا ضروری نہیں ہے تو اور نیچے آئے تو معلوم ہوا پھر اقامت دین بھی کوئی لازم نہیں ہے. یعنی جہاں سے قدم شروع کیے تھے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تو اس وقت بھی جو جماعت کا بہترین دور تھا اس میں بھی جماعت سے باہر زیادہ لوگ تھے کہ جو تہجد گزار بھی تھے اور اشراق بھی پڑھتے تھے، اور جماعت سے باہر زیادہ لوگ تھے کہ جو جن کے یعنی درس و تدریس کا نظام جو ہے وہ بڑے بڑے دارالعلوم انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے، قال اللہ و قال رسول کے مراکز تھے. لیکن ایک ہی تو شے تھی اس تحریک کے پاس، اور وہ یہ تھی کہ صرف انفرادی نیکی اور دینداری کافی نہیں ہے، بلکہ دین تو اپنا غلبہ چاہتا، اور غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد ناگزیر. یہ ایک اضافی سوچ تھی کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد سے شروع ہوئی، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا ابوالکلام آزاد کچھ اپنے آپ کو اس کے لیے نااہل پا کر یا حالات کو نامساعد پا کر میدان سے ہٹے، تو مولانا مودودی نے ان کے چراغ سے اپنا چراغ روشن کیا، آگے بڑھے. یہی تو ایک اصل میں کنٹریبیوشن ہے، اس کے سوا تو وہ کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. اب یہی ہمارے بزرگ جو ہے وہ ان چیزوں سے درجہ بدرجہ تائب ہوتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں کہ بس پڑھنا پڑھانا یہی ایک کام ہے، اس کے سوا کوئی کام دین کے اندر ہمارے اوپر فرض نہیں. یہ ایک اور ہمارے ساتھ جو ہے حادثہ ہوا ہے، اور چونکہ ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا نام بھی ہے، اور فکر جو تھی جماعت اسلامی کے جو وجود میں آئی تھی اس میں مولانا مودودی کا حصہ اگر 75% تھا تو 25% کم سے کم مولانا اصلاحی کا بھی تھا، بلکہ میرے تجزیے میں مولانا اصلاحی نے اسے دینی رنگ دیا تھا، قرآنی رنگ دیا تھا، قرآنی اصطلاحات اس کو مولانا اصلاحی نے عطا کی تھی. مولانا مودودی تو حکومت الہیہ کا نعرہ مولانا ابوالکلام آزاد سے مستعار لے کر آگے چلے تھے. اقامت دین کی اصطلاح ان کی نہیں تھی، اقامت دین کی اصطلاح اصلاحی صاحب نے شامل کی، شہادت علی الناس کا تصور اصلاحی صاحب نے دیا. تو گویا کہ وہ فکر جو اصلاً تو صحیح تھی مولانا مودودی کی، جو انہوں نے اخذ کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد سے، لیکن اس فکر کا اتنا گہرا تعلق اور ربط قرآن کے ساتھ نہیں تھا جو کہ مولانا اصلاحی صاحب نے قائم کیا. لیکن یہ کہ افسوس ہے ہمارے لیے یہ صورتحال اور زیادہ پریشان کن اور ہمارے لیے دقت اور مشکل پیدا کرنے کا باعث ہے کہ اب وہ اور ان کے حلقے کے کچھ اور لوگ وہ اس فکر ہی سے بالکل تائب ہو گئے، اس سے انہوں نے پسپائی اختیار کی، اور جو بھی کوئی صلاحیت ان کے پاس ہے، اصلاحی صاحب کو تو ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس پر قلم اٹھائیں، اس لیے کہ اصلاحی صاحب نے جس قدر زوردار انداز میں اس فکر کو ایڈوکیٹ کیا ہے، اب یا تو وہ تسلیم کریں کہ میرا دماغ اس وقت خراب تھا اور میں نے جو کچھ لکھا ہے غلط لکھا ہے، اور اس کی ظاہر بات ہے کہ وہ ہمت نہیں کر سکتے، لہذا ہوا یہ ہے کہ وہ تو منقار زیر پر ہے، لیکن انہوں نے کچھ اور لوگوں کو اکسا دیا ہے کہ وہ گویا کہ اس فکر کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، جس طریقے سے بھی ہو وہ مجروح کریں کہ وہ فکر جس پر کہ ہم نے 17 برس لگائے ہیں وہ فکر کوئی صحیح نہیں تھی، اور وہ در حقیقت ایک اضافہ تھا جو ہم نے دینی فرائض کے تصور میں قائم کر لیا تھا۔ تو یہ ہیں ہمارے لیے اس وقت مشکلات جو کہ جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ اس سرے سے جن سے کوئی سابقہ نہیں تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے رخ کو بدل گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی جو سہولتیں تھیں اور جو ایک تیزی کے ساتھ وسعت حاصل ہوئی، اے روشنی تبا اوبر من بلا شدی، یہی چیزیں شاید اس کے لیے کجروی کا اور غلط رخ پر بڑھنے کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ طلبہ تنظیم اسلامی کے ضمن میں ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں الحمدللہ کہ ہم نے یہ احتیاط تو کی اور اس پر اب انشراح ہے کہ کوئی علیحدہ انڈیپینڈنٹ تنظیم ہم نے قائم نہیں کی۔ یہ تو اس وقت سوچ سمجھ کر، اور چونکہ اکثر ہمارے طالب علم ساتھیوں کی رائے بھی یہی تھی اور ہمارا تجربہ بھی یہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ ایک تنظیمی اعتبار سے آزاد تنظیم تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ ہوتے ہوتے اب جو صورت بن چکی ہے وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کے بل پر جماعت اسلامی اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ میرے زمانے تک کوئی ایک پیسہ بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیں نہیں ملتا تھا، ہم سارے اپنے فرض جو بھی ہیں بہت ہی مختصر، وہ خود طلبہ کے حلقے سے یا انڈیویجولی ہر طالب علم اپنے حلقہ تعارف سے حاصل کرتا تھا، کوئی بھی ایک پیسے کی مدد بھی جماعت اسلامی کے فنڈ سے ہمیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے 1953 میں جو حادثہ ہوا میرے ساتھ، جس سے جمعیت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ناظم اعلیٰ میں تھا، میرا ذہن کچھ اور تھا اور کراچی کے کچھ ہماری جمعیت کے کچھ لیڈرز تھے ان کا ذہن کچھ اور تھا، وہ اس وقت بھی سیاسی انداز میں سوچ رہے تھے اور انہوں نے اسٹوڈنٹس وائس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ کاز کا ایک بہت بڑا چیمپئن بن کر اپنے آپ کو پیش کیا، طلبہ کے مسائل، طلبہ کے مسائل، طلبہ کے مسائل، طلبہ کے مسائل۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں ایک ایجوکیشن کھڑا ہو گیا، کمیونسٹوں کا تو یہ حربہ ہی ہوتا ہے، طریقہ ہی ہوتا ہے، وہ طلبہ کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، فلاں کے مسائل، قوم کو طبقات میں تقسیم کر کے اور طبقات کو آپس میں ٹکرائیں، تبھی کمیونسٹ ریولیوشن کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ تو اصل میں ٹیکنیک ان کی تھی جس ٹریپ کے اندر جمعیت طلبہ کراچی کی آ گئی، لیکن جب وہ تحریک ابھری 1953 میں، بڑی زبردست تحریک تھی طلبہ کی اور وہ ICB بن گئی تھی، انٹر کالجیٹ باڈی کراچی کی، وہ سویپ کر گئے الیکشنز کو، اور ایجوکیشن جب ہوا تو انہوں نے ہنگامے بھی کیے، آگ بھی لگائی، گرمانی صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہوتے تھے وہ کہیں گئے، ان کی کار کو بھی آگ لگا دی، ان کی ٹوپی اٹھا کے پھینک دی، اب جمعیت پیچھے رہ گئی، یتیم بن کر رہ گئی، اور وہاں پر پوری قیادت کمیونسٹوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا پرچہ ان کا تھا اسٹوڈنٹس وائس، اور اسٹوڈنٹس وائس کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ در حقیقت طلبہ کی آواز، تو طلبہ کی آواز تو طلبہ کے مسائل کو لے کر جو ہے وہ ابھرے گی۔ یہ میں دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا اور پیچ و تاب کھا رہا تھا، یہاں بیٹھ کر میرے لیے کراچی کی اس تنظیم کو، جمعیت طلبہ کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے یہ کہ سفر کر سکیں اور جائیں اور بار بار جائیں۔ پھر میں طالب علم بھی میڈیکل کا، اس اعتبار سے جب میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر میں نے استعفیٰ دیا تھا نظامت سے، یہ چیز کہ اس کو پھر ان لوگوں نے طرح طرح کے رنگ دیے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ یہ اصل میں اس وقت کی جو صورتحال ہماری تھی، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بھی فنڈ نہیں ہوتے تھے کہ ہم اتنے سفر کر سکیں کہ جس کے ذریعے سے میں کنٹرول کر سکوں یہ بات بھی جان لیجئے کہ پھر جب یہ بالکل مار کھا گئے کراچی میں، خورشید صاحب، خرم صاحب، ظفر اسحاق انصاری صاحب، یہ حضرات تھے جو اس وقت وہاں کے جو کرتا دھرتا تھے، پھر وہ آئی سی بی انہیں رونتی ہوئی پنجاب کی طرف آئی، تو میں نے پھر ملتان جا کر مقابلہ کیا، ان کا راستہ روکا ہے ایمرسن کالج کے اندر، ان کے یعنی جلسے کو نہیں ہونے دیا، پھر لاہور وہ آئے تو بڑا یہاں پر بھی ہم نے رسک کیا، اور پھر یہاں سے انہیں بالکل مایوس ہو کر لوٹنا پڑا. اسی لیے 1953 کے سالانہ اجتماع میں میری تقریر وہی تھی، طلبا کے مسائل اور ان کا حل، اور میں نے اس کی نفی کی تھی کہ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہے، ہم تو ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، جو قوم کا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی علیحدہ علیحدہ مسائل کا تصور دے کر تو در حقیقت اس قوم کو اس کے اصل نصب العین اور اس کی اصل منزل سے اس کی توجہ کو ہٹانا ہے. تو یہ وہ بات تھی کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ تنظیم جب علیحدہ بن جاتی ہے طلبہ کی، تو جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے ضروری نہیں کہ وہ اسے کنٹرول کر سکے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے نوجوان آ جائیں. نوجوانی کی عمر جو ہے وہ اس اعتبار سے خطرناک ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جہاں کام کا ایک ولولہ اور جوش زیادہ ہوتا ہے، وہیں پر یہ کہ ابھی نیم پختہ طبائع کے اندر کہیں خود نمائی، کچھ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، کچھ وہ لیڈری کا چسکا، یہ ظاہر بات ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایک پختہ عمر انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کا خطرہ موجود ہے. بلکہ اسی کو میں قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے سورہ احقاف کی اس آیت کے حوالے سے کہ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پختگی کی عمر جو ہے، اور یہ پختگی ظاہر بات ہے جسمانی پختگی نہیں ہے، یہ ہے نفسیاتی پختگی. ذہنی پختگی بھی ایک علیحدہ شے ہے اور جسمانی پختگی بھی علیحدہ شے ہے، نفسیاتی پختگی ایک تیسری شے ہے بالکل. اور یہ نفسیاتی پختگی جو ہے، جبکہ انسان کے اندر سے وہ جو جسمانی جوش گویا کہ کچھ زوال پر آتا ہے، تب یہ نفسیاتی پختگی ہوتی ہے انسان کے اندر، سوچ و وچار جو ہے اس کا اور شعور کا کنٹرول اس کے پورے وجود پر ہوتا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 40 برس کی عمر سے پہلے پہلے اگر کسی کے اندر کچھ تھوڑے سے جراثیم بھی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اس میں ایک ولولہ ہے، جوش ہے، تحریک اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن اگر قیادت کس عمر میں آ جائے، یہ بڑی خطرناک ہے. یہی وجہ ہے کہ میرا ایک اور تجزیہ بھی ہے اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اچھا ہے یہ چیزیں جو ہے میرے سوچ کے یہ مختلف پہلو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے المیہ کا بھی میرے نزدیک سبب یہ ہے کہ وہ 24 برس کی عمر میں کھڑے ہو گئے ایک تحریک لے کر، الہلال جب جاری کیا 24 برس کی عمر. یہ عمر جو ہے یقیناً جوش اور ولولہ اور امنگ اور اپنے بارے میں زوم، یہ ساری چیزیں تو بڑی ہوتی ہیں انسان میں، لیکن جس کو دوام کہتے ہیں، جس کو استقلال کہتے ہیں، یہ چیزیں بہرحال اس درجے میں اس عمر کے اندر حاصل نہیں ہو سکتی. مولانا مودودی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ 33 برس میں ایک دائی کی حیثیت، بلکہ 30 برس کی عمر میں دائی کی حیثیت سے سامنے آ گئے. جب انہوں نے 33 میں ترجمان القرآن جاری کیا ہے تو اس وقت ان کی عمر 30 برس تھی، اگرچہ جماعت کے قیام کے وقت آ کر ان کی عمر کوئی 38 برس کے لگ بھگ ہو گئی ہے، لیکن وہ دعوت کا ان کا تانا بانا جو ہے، اب جو ذہن بنا ہے وہ اس سے پہلے بن چکا ہے. شاید آپ نے پڑھا ہو میرے مضامین کے اندر کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے، یعنی تنظیم اور جماعت کا آغاز تو خیر بعد میں ہوا ہے، میں اپنی پریکٹس کو چھوڑنے کے لیے بھی متردد رہا تھا کہ اگرچہ اور تمام جو اس کے لیے جو محرکات تھے وہ وجود میں آ چکے تھے، لیکن یہ کہ میں 40 برس کی عمر سے پہلے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے میں تیار نہیں تھا. وہ شاید قسط آپ لوگوں نے پڑھی ہو جو میں نے اپنے ذاتی حالات کی لکھی ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ اچانک یہ در حقیقت مکہ مکرمہ میں فروری 1971 میں حج کے موقع پر یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میں ٹھیک 40 برس کا اس وقت ہو چکا تھا. اس لیے کہ میں جو حساب لگا رہا تھا وہ لگا رہا تھا اس سولر کیلنڈر سے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے. اچانک میرا ذہن منتقل ہوا کہ دین میں تو اصل جو ہے کیلنڈر وہ تو قمری ہے، اور قمری کے حساب سے میں ایگزیکٹ اس پر 40 برس کا ہو گیا. تب میں نے فیصلہ کر لیا یسوع ہو کر جب میں پریکٹس ختم کرتا ہوں اب اپنے آپ کو حمد اب اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. بہرحال اس کے ساتھ ہی ایک تجربہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بتایا کہ جماعت اسلامی ہند میں یہ مسئلہ بہت عرصے تک زیر بحث رہا کہ طلبہ کی تنظیم علیحدہ بنائی جائے یا نہ بنائی جائے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا اور طلبہ کی تنظیم علیحدہ بنا دی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تنظیم باغی ہو کر اب جماعت اسلامی ہند کے پیرلل مد مقابل بن کر آ گئی اور جماعت اسلامی ہند کو اب اپنی ایک اور تنظیم جو ہے وہ جماعت کے نظم کے اندر بنانی پڑی اور اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ آزاد طلبہ کی تنظیم نہیں بنائے گی. تو میں ان تمام حوالوں سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ کہ ہم نے ایک احتیاط برتی اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم طلبہ کی انڈیپینڈنٹ آزاد تنظیم وجود میں نہیں لائیں گے بلکہ تنظیم ہی کے اندر اسی کے نظم کے تابع طلبہ کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم علیحدہ پلیٹ فارم جس اور ان کے باہمی رابطے کی جو ہے صورت پیدا کریں گے. تو یہ تو ہمارا فیصلہ صحیح تھا اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. البتہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں تجزیہ کر لینا چاہیے. وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ کچھ بالکل نووارد لوگوں کو جو صرف شاید چند مہینے کی ان کی ایسوسیشن ہمارے ساتھ تھی اور ان کا فکر پختہ نہیں ہوا تھا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ان سے سرے سے متعارف نہیں تھا اس لیے کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ گڑی شاہوں میں تھا, وہاں سے ہمارے ساتھ ہی درس وغیرہ کے لیے وہاں جاتے تھے اور فوراً ہمیں رسپانس یہ محسوس ہوئی کہ بڑی اچھی رسپانس مل رہی ہے, طلبہ بہت سے ہیں کہ جو تنظیم میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس سے ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر ہم نے ٹھوکر کھائی اور اس میں ہم نے ان لوگوں کو نمایاں کر دیا اور یہ نمایاں کرنا ہی میرے نزدیک سب سے بڑی غلطی تھی. اور ہم نے کنونشن بھی ایک خاصا ٹھاکدار منعقد کیا اور اس کی اخبار میں پبلسٹی بھی آئی اور سب کچھ ہوا. یہ میرے نزدیک ہماری غلطی تھی اور اسی غیر پختہ لوگوں کے آگے آ جانے سے فائدہ اٹھایا کچھ تقریب کاروں نے اور ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور چونکہ ان کی اپنی فکر ابھی پختہ نہیں تھی, سوچ ان کی جو ہے ابھی خام تھی, وہ جذباتی طور پر ابھی آئے تھے اور پورا صغرا کبرا ان پر واضح نہیں تھا, لہذا وہ حادثہ ہوا اور بہت سے وہ ساتھی جو ہے وہ بدل ہوئے. اس میں مزید ایک غلطی جس کو میں کہوں گا کہ آپریشنل غلطی تھی. پہلی غلطی تو یہ تھی, دوسری غلطی آپریشنل تھی. وہ آپریشنل یہ تھی کہ جب ان کے ذہنوں میں کچھ اختلافی جراثیم ڈالے گئے تو ان کی پھر ملاقات مجھ سے کرائی گئی اور میں ظاہر بات ہے کہ اتنا وقت تو میں نہیں نکال سکتا کہ اب ان بالکل نو وارد نوجوانوں کے ساتھ جو ہے میں تفصیل سے الف بیتے سے بحث کروں. میں نے انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی. جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو ہر بات جو بنیادی ہے اس سے وہ یعنی اپنے آپ کو برات ظاہر کر رہے ہیں, تو میں نے کسی قدر تلخی کے ساتھ پھر انہیں اس معاملے کے اندر یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے, آپ جو بھی جس چیز پر آپ کو اطمینان ہو آپ اس کے اختیار کیجیے. تو یہ بھی کام در حقیقت ہمارے دوسرے ساتھیوں کے کرنے کا تھا کہ وہ اپنے اس فکر کو دوبارہ کھنگا لیں, اگر اس میں کہیں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہو تو مجھ سے غذا حاصل کریں. ان کو تو فیڈ کرنا میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ انہیں مجھے الف بیٹے سے تو نہیں پڑھانا تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے بجائے وہ راستہ اختیار کرنے کے سیدھا انہیں میرے پاس پہنچایا. ان کی بھی یعنی خلوص کے ساتھ یہ رائے تھی کہ ٹھیک ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, وہاں جا کر یہ سارے مسائل گئے وہ حل ہو جائیں گے. یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ذہنوں کے اندر وہ جو مخالفانہ جراثیم ہیں وہ کس درجے بٹھا دیے گئے. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اور اس غلطی کا ہم نے خمیازہ بھگتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, کس تحریک سے نہیں ہوتی, کون سے افراد سے نہیں ہوتی. اگر صحابہ کرام سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے کہ حکم تھا کہ 50 تیر انداز یہاں سے بالکل نہ ہلے اور 35 حضرات وہاں سے چلے گئے, تو ظاہر بات ہے ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا. لیکن یہ کہ ایک غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی پھر اتنا بڑا خمیازہ میں نے شروع ہی بات وہاں سے کی تھی کہ غزوہ احد کے بعد کس طرح ایک دم جو ہے مسلمانوں کا مورال بھی جو ہے وہ گرا ہے اور ساکھ جو بن گئی تھی اور دھاک جو بیٹھ گئی تھی وہ ایک دم ختم ہو کر رہ گئی ہے, اور 70 صحابہ کی اور جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یوں سمجھیے کہ وہ سینکڑوں صحابہ کے برابر ایک ایک صحابی ان میں سے, تو اتنا بڑا چرکا لگا ہے. تو تو غلطیوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے، غلطی ایک اعتبار سے مفید ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جو بھی خامی ہے اس کی طرف تنبہ ہو جائے اور ہم پھر آئندہ اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب میں تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا اصل اثاثہ وہ انقلابی فکر ہے جس پر میں اپنی ذاتی آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ 18 برس کی عمر میں 1951 میں نے اس فکر کو شعوری طور پر اختیار کیا۔ صرف گندیم نامی کتاب نے میرے 1951 کی تحریروں کے اقتباسات موجود ہیں۔ یہ فکر جو ہے یہ اس وقت میں نے شعوری طور پر اختیار کیا، اگرچہ اس فکر کے ابھی رشتے قرآن مجید کے فکر اور علم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، وہ فکر مربوط تھا۔ مولانا مودودی کی تحریروں سے سامنے آیا کہ یہ 3 لیولز ہیں، 3 فرائض ہیں انسان کے ذمے، مسلمان کے پر جو عائد ہوتے ہیں، خود اللہ کا بندہ بنے، نمبر 2 کسی کی دعوت دے، نمبر 3 اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کرے۔ یہ چیز جو ہے، یہ 3 چیزیں اتنی منطقی ہیں، اتنی مربوط ہیں، اسلام کے بنیادی تصور کے ساتھ اتنی ہم آہنگ ہیں کہ ان کے بارے میں اس دن کے بعد سے آج تک کوئی دن مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ اس میں کوئی اجتماع مجھے لاحق ہوا۔ تحریک، اور بالکل اب تو جو حال ہو چکا ہے سیاست کے اندر بھی، یوں سمجھیے کہ اس کے وہ جو چوبچہ ہے گندگی کا، اس میں انتہائی طور پر وہ جماعت جو ہے وہ ملوث ہو چکی، اور پھر بھی وہ اسی فکر کا نام لیتی ہے، گویا کہ اس فکر کو ڈسکریڈٹ کرنے میں، اسے بدنام کرنے میں، کہ جو بھی اس کے لیے کریڈٹ تھا اسے در حقیقت اس نے اپنے لیے سب سے بڑا ڈسکریڈٹ بنا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس سے علیحدہ ہوئے تھے، اس پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے، وہ خود بھی اس فکر سے دستبردار ہو گئے، اس وجہ سے کہ وہ کوئی متبادل تنظیم یا تحریک برپا نہیں کر سکے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس میں میں عرض کر رہا ہوں اس پس منظر میں، کہ وہ فکر جو ہے اس پر 18 برس کی عمر سے، اب 58 برس میرا ہے، 40 برس مجھے اس فکر کے اوپر ہو گئے ہیں، اور مجھے اس پر پورا اطمینان اور اعتماد ہے۔ اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا رہا ہے، مزید انشراح ہوا ہے مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں کے ذریعے سے، پھر اس کا تعلق قرآن سے قائم ہوا ہے، پھر جتنا اللہ نے مجھے موقع دیا، اور وہ میں پورا تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ میرے لیے حالات کو اللہ نے کیسے سازگار بنایا کہ قرآن پر غور و فکر کے لیے میرے اندر ایک دلچسپی اور امنگ اور ولولہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کے اپنے کوئی چوائس کو زیادہ دخل نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا کہیں کوئی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس راستے پر لگائے رکھتا ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کے ساتھ اس کی منطقی جو اس کے ربط و تعلق کی صورت ہے، اس میں گہرائی اور گہرائی جو پیدا ہوئی ہے، البتہ بنیادی فکر ہوئی ہے۔ چنانچہ آج سے 15 سال قبل اسی صرف گندین والی تقریر میں آپ کو میرا ایک چیلنج ملے گا۔ میں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فقہ میرا میدان نہیں، میں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں باضابطہ عالم دین نہیں، لیکن یہ چیلنج دیا ہے کہ جو فکر میں نے اخذ کیا ہے، اور جس کو کہ پھر میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ذریعے سے مبرہن کیا ہے قرآن سے، اس پر میں چیلنج کرتا ہوں۔ میں بڑے سے بڑے عالم دین کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی مجھ پر آ کر اس پر گفتگو کرے، اس پر مجھے پورا انشراح ہے، پورا اعتماد ہے، اور اس پر میں کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ میں فقہ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے فقہ کا اس طور سے مطالعہ ہی نہیں کیا، میں نے حدیث کا اس طور سے مطالعہ نہیں کیا، لہذا میں جس میدان کے اندر میرا قدم نہیں ہے، میں اس میں خامخواہ جو ہے وہ کوئی بات کہنے سے میں خود گریز کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ میرا اس میدان میں کوئی قدم ہی نہیں، لیکن جہاں ہے وہاں میں پورے چیلنج کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہی دین کا فکر ہے، یہی دین کی تعلیم ہے، یہی ہمارے تصور فرائض دینی کے بارے میں صحیح ترین بات ہے۔ لہذا اس میں مجھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جتنا وقت گزرا ہے میرے اعتماد اور میرے یقین کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے. اشتباہ کی کوئی شکل آج کے دن تک میرے سامنے نہیں آئی. اس میں مزید ایک گواہی کے طور پر آپ اپنے سامنے رکھیے یہ بات کہ اس درجے مجھے اعتماد تھا کہ میں نے پورے پاکستان کے علماء کو 6 صفحات پہ مرتب کر کے اپنا یہ فرائض دینی کا تصور سرکولیٹ کیا اور انہیں دعوت دی کہ آئیے اس میں کوئی غلطی ہے تو گفتگو کیجیے. میں نے 6 دن تک اپنی جتنی بھی جمعیت میرے پاس مختصر تھی اسلامی تنظیم اسلامی کی سب کو اس ہال کے اندر بٹھایا اور ان کو موقع دیا اور میں 6 دن تک یا 7 دن تھے یا 6 دن تھے میں خود خاموش رہا. پورے اس ایوننگ سیشن میں میں نے صرف ایک مرتبہ زبان کھولی کہ وحید الدین خان صاحب اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جیسے جماعت اسلامی سے لوگ یہاں سے ٹوٹے اور ٹوٹ کر پھر اس فکر ہی سے قائم ہو گئے رفتہ رفتہ, ویسے ہی وہ صاحب وہاں پر ہیں جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے اس فکر کی پھر نفی کی اور ان سب سے آگے بڑھ گئے اور قلم کی چونکہ صلاحیت ان کے پاس ہے لکھاڑ آدمی ہے لہذا انہوں نے پھر سب سے زیادہ شدید نقصان ہندوستان میں پہنچایا اس فکر کو, جس کی انتہا یہ ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہا اکراس دی ٹیبل بیٹھے ہوئے کہ شاہ ولی اللہ بھی احمق تھے اور شاہ اسماعیل شہید بھی احمق تھے, سید احمد بھی احمق تھے, شاہ اور شیخ الہند بھی احمق تھے, مولانا مودودی ابو الکلام سب احمق, صرف 2 افراد ہیں جنہوں نے صحیح طریقے پر کام کیا اس دور میں ہندوستان میں, ایک غلام احمد قادیانی اور ایک سر سید احمد خان. لیکن اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ وہ سر سید احمد خان یا غلام احمد قادیانی کے افکار کی توثیق کر رہے ہیں, یہ وضاحت ہو جائے. طریقہ کار, یعنی طریقہ کار یہ کہ جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ سازگاری اختیار کرو بجائے اس کے کہ کنفرنٹیشن ہو, اس کے ساتھ سازگاری کر کے تو دعوت اور تبلیغ اور دل کو نرم کرنے والے کام بس وہ کرتے رہو تو اس سے نتائج نکلیں گے اور یہ کنفرنٹیشن اور اقامت دین اور اس کا یہ تصور اور ایک انقلاب یہ ان کے نزدیک حماقت ہے. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, اب ایک شخص صاحب قلم ہے اور وہ یہ کام اور رسالہ, اور اس وقت ہندوستان کی حکومت انہیں بہت سپورٹ کر رہی ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ تو انہیں تو ایسے مفکر چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ جن کے اندر اس طرح کا انداز فکر ہو. اب وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, وہ سارا الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں, گویا کہ وہ تعلیم وہی دے رہے ہیں کہ جو کبھی کسی زمانے میں جو غلام احمد قادیانی نے دی تھی کہ ہمیں انگریز کی وفاداری کرنی چاہیے, یا یہ کہ احمد رضا خان صاحب نے دی تھی کہ ہمیں انگریز کے ساتھ کوئی کشمکش یا کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور عالم دین بھی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں انگریزوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے, جس پر کہ علامہ اقبال نے پھر یہ پھپتی چست کی تھی 100% درست کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, اگر تو اسلام سے مطلب نماز روزہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو انگریز نے بھی نہیں چھیڑا اور وہ آج ہندوستان میں بھی کوئی نہیں چھیڑ رہا, پڑھو نماز رکھو روزے مرو بھوکے تم صبح سے شام تک ہمارا کیا بگاڑتے ہو. باقی یہ ہے کہ جہاں تک دین کا کوئی تعلق ہے اگر قانون سے نظام سے تو اس کا کوئی سروکار نہیں, ان کے نزدیک تو بھوکے بننے والی بات ہی ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو ہمارا کیا بگاڑتے ہو, تم خود اپنی قوت کار کم کرتے ہو, تمہاری جو محنت کا آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہوگی, تو اس پر اعتراض کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے, نماز پڑھتے ہو اپنا وقت ضائع کرتے ہو, 5 وقت جاؤ گے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے ادھر نکال دو گے, تمہاری اپنی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس کے اندر کمی آئے گی. تو نماز روزے سے تو کبھی کسی نے نہیں روکا آج تک, معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اگر دین ایک مکمل نظام ہے اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اللہ کی حکومت تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فکر ہے میں نے اسے اتنے بڑے پیمانے پر علماء میں سرکولیٹ کیا اور لوگ آئے, بعض لوگوں نے پھپتیاں بھی چست کی مذاق بھی اڑائے, لیکن کوئی ایک شخص بھی کوئی مدلل بات اس فکر کے خلاف نہیں کہہ سکا, بلکہ بہت سے علماء وہ اس قدر, حالانکہ بعض ان میں سے جماعت اسلامی سے متعلق تھے, انہوں نے برملا یہ کہا کہ اس فکر کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, یہ فکر بالکل درست ہے. تو میں اس کو بھی ایک تیسری مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پر جو اعتماد ہمیں ہے وہ اس درجے تک ہے کہ ہم نے, میں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ میں خامخواہ اپنی بھیڑوں کو ان بھیڑیوں کے سامنے پیش کر دوں تو ذہنوں کے اندر کوئی جراثیم پیدا کر جائیں، کوئی مغالطے ڈال جائیں، کوئی شکوک و شبہاتی پیدا کر جائیں، مجھے کوئی اندیشہ اس کا نہیں. یہ جو حادثہ ہوا تھا انجینئر یونیورسٹی کا، اس کا میں نے عرض کیا، یہ دو آپریشنل مسٹیکس ہوئی. ایک، بالکل ہم نے نو وارد لوگوں کو، جن کا مجھ سے تو سرے سے ہی تعارف نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ میں اپنے درس میں بیٹھے ہوئے انہیں دیکھتا تھا، اس کے سوا میرا کوئی تعارف ان سے نہیں، تو ان کو ہم نے نمایاں کر دیا. دوسرے یہ کہ پھر جب ان کے ذہنوں میں کوئی اختلافی باتیں آئیں تو وہ براہ راست پھر وہ میرے پاس، وقت کی کمی، میرے اپنے مسائل، میرا ذہن کبھی کسی مسئلے میں وہ اگر مصروف ہوتا ہے تو میں زیادہ دیر لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. بہرحال یہ آپریشنل مسٹیک ہوئی. لیکن اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بعض حضرات کی طرف سے محسوس ہوا ہے کہ شاید ان کے بارے میں کوئی مروبیت سی ان کے ذہنوں پر پیدا ہو گئی ہے، کہ انہیں اس کے بعد یہاں بھرپور جواب دیا جا چکا ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے پھر ان کے ایک ایک حرف کو پڑھا ہے، پڑھ کر ان کی کنٹرڈکشنز کو واضح کیا ہے، انہیں چیلنج کیا ہے کہ آئیے اب ہم سے بات کیجئے. پھر وہ جو سقراط اور بقراط یہاں ہیں، ان میں سے کسی نے جرت نہیں کی ہے کہ واپس آ کر ان سے بات کریں. لیکن یہ کہ وہ ایک منظم وہ جو انداز ہے، اس لیے کہ تقریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے، بنانا مشکل ہے، بگاڑنا کیا مشکل ہے. شکوک و شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لیکن یہ ہے کہ ذہن کو بنانا، تعمیر کرنا، کسی فکر کو راسخ کرنا، یہ مشکل کام ہے. تو وہ اگر اس کے وسوسہ اندازی کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر پھیل کر یہ کام کر رہے ہیں، اس سے آپ پتن مروب نہ ہو. یہاں ہمارے ساتھیوں نے ان کی پھر تمام چیزوں کو پڑھا ہے، پڑھ کر پھر ان کو چیلنج کیا ہے کہ آئیے ہم سے بات کیجیے. ان کے اپنے فکر میں جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو مغالطے ہیں، جو دھوکے دیے گئے ہیں، ان سب کو کھنگال کر سامنے رکھا ہے. تو وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ٹھیک ہے، ہمیں افسوس ہے، صدمہ ہے کہ بعض نوجوان، بڑے اچھے نوجوان، اب وہ یہ کہ ابھی تو شاید کوئی ان کے اندر حرکت ہے، کسی حلقے میں وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن پہلے اس سے جتنی اس طرح کی کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، محسوس ہوا کہ وہ پھر گئے بالکل دین کے کام سے. یہ ایک پازیٹو لاس ہے کہ جو ہوتا ہے. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہمارے پاس آیا، ہمارے دروس کے ذریعے سے قرآن دین کی طرف راغب ہوا، لیکن فرض کیجئے کہ اس کی مزاج کی مناسبت جو ہے وہ انقلابی تحریک سے نہیں ہے، مزاج کی مناسبت تبلیغی جماعت سے زیادہ ہے، تو اگر وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا تو مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک دینی حلقے کے ساتھ وابستہ ہو گیا، وہ ایک کام میں لگ گیا. وہ کام ہمارے اعتبار سے لمیٹڈ ہے، محدود ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ ہے دین ہی کا کام، کسی نہ کسی درجے میں اس کی کوئی نہ کوئی افادیت ہے. تو اگر تباہی کی مناسبت، یہ تو در حقیقت انبیاء کرام کی شخصیتیں ہوتی ہیں، اتنی گمبھیر اور اتنی جامع کہ گویا کہ ان کے جو کئی پہلو ہوتے ہیں شخصیت کے، اور مختلف پہلوؤں سے مختلف مزاج کے لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنی گمبھیر اور جامع شخصیت تو غیر نبی میں تو ایسے یہ کہ بہرحال علمی سطح پر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا قائل ہوں کہ وہ بڑی ایک جامع شخصیت تھے، لیکن علمی اعتبار سے وہ تنظیم اور تحریک تو انہوں نے اٹھائی نہیں کہ وہ لوگوں کو جوڑنے والی بات، یہ جو سب سے مشکل، سب سے کٹھن کام ہے، جو مولانا اصلاحی نہیں کر پائے، مولانا عبدالرحیم اشرف نہیں کر پائے، یہ حضرات جو ہیں نہ کر سکنے کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. تو یہ کام آسان نہیں ہے، اور اس کام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مختلف المزاج لوگوں کو جوڑنے کے لیے ایک ایسی شخصیت درکار ہوتی ہے کہ جو ہمہ جہت شخصیت ہو. تمام ذوق جو ہیں لوگوں کے، مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں کے ذوق کی بھرپور تسکین جو ہے اس شخصیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر شخصیت اتنی گمبھیر اور ہمہ گیر اور ہمہ جہتی نہیں ہے تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے ساتھ ہم آہنگی مزاج کی نہ پا کر کسی اور طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر وہ دین کے کسی کام میں لگے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. البتہ یہ کہ جو لوگ بالکل پھر ختم ہو جائیں، کوئی کام نہ کریں، یہ یقیناً ایک لاس ہے جس کا کہ صدمہ اور افسوس ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں اس کا شدید اندیشہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے چاہا کہ اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ آخری بات شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے چیلنج ہو اور ہم نے کوئی پسپائی اختیار کی ہو، بلکہ برعکس صورتحال ہے کہ اس کے بعد چیلنج ہماری طرف سے ہے، ان لوگوں نے پھر پسپائی اختیار کی. اور وہ لوگ پھر مڑ کر نہیں آئے ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ، اس لیے کہ پہلے ہم نے اس کو اہمیت دی نہیں تھی، میں نے کبھی اہمیت نہیں دی اور نہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ان کی چیزیں پڑھنے پر، لیکن یہ کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو پھر ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کام کیا، میں نے اب بھی نہیں کیا، یہ ہمارے ساتھیوں نے، مختار حسین فاروقی صاحب نے وقت لگایا، پھر ہمارے یہ ڈاکٹر عبدالخالق اور ہمارے چودھری اسحاق صاحب، میاں صاحب، انہوں نے مل کر وقت لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، تو اس کے بعد انہوں نے پیش دکھائی ہے، اور اب چیلنج در حقیقت یہاں لاہور میں تو ہماری طرف سے انہیں ہے، باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تقریب آسان ہے، جو راستہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے، اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، کیریئر کے اندیشے ہیں، جو راستہ وہ پیش کرتے ہیں وہ عربی پڑھنی ہے اور یہ کام کرنا، اللہ خیر صلاح، اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو آسانی کی طرف تو انسان کی طبیعت خود بخود متوجہ ہوتی ہے، اس پہلو سے جو صورتحال تھی میں نے اس تیسرے مسئلے میں وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب چوتھے درجے میں بات، آپ حضرات کا کیا تعارف ہے، آپ کا کیا تعارف ہے جی، اس وقت کیسے آئے ہیں یہاں، پہلی بات تو جو ہمیں اب آگے چلتے ہوئے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس میں احتیاط، اور رفتار میں تیز روی جو ہے اس کی بجائے پختگی، کنسولیڈیشن کو زیادہ اپنی اس وقت توجہ اس پر مرتکز کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آزاد علیحدہ انڈیپینڈنٹ تنظیم کو بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے، وہ ہمارے ہاں خارج از بحث ہے، پہلے بھی ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور اب ہمیں اس پر مزید انشراح ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ قطعی اور حتمی ہے۔ نمبر تین یہ کہ فی الحال تنظیم کے تحت بھی کوئی آل پاکستان نظم ہم قائم نہیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے طلبہ منسلک ہیں تنظیم کے ساتھ ان کی ذرا فکری پختگی کی طرف فی الحال توجہ دی جائے، ان کا ایک رابطہ تو ہو، اور اس کے لیے اگر ہمیں کسی ہم اپنے ساتھی کی خدمات جو ہیں وہ ان کے حالات بھی گھریلو ہوں مناسب، تعلیم کا معاملہ بھی صحیح ہو اور وہ وقت دے سکیں، تو بہرحال ہم اس میں لاہور میں چونکہ ہمارے پاس صرف اس وقت طارق افضل صاحب ہیں کہ جو جن کی طرف نگاہ اٹھتی ہے بار بار، لیکن ان کا تعلیمی معاملہ بھی ابھی کافی تشویشناک ہے، گھریلو حالات بھی ابھی ہمیں ان سے معلوم کرنے ہیں کہ کس درجے سازگار ہیں کس درجے ناسازگار ہیں، اگر ان کے لیے صحیح ہوا اور مناسب ہوا تو وہ یہاں پر رابطے کی ذمہ داری جو ہے مرکز میں، ظاہر بات ہے کہ یہ اب مرکز سے باہر کسی شخص کی ذمہ داری ہے، اگر قائم کی جائے تو وہ دقتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی، تو ہم ابھی فوری طور پر تو یہ تعین یا تقرر بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ذہن میں ہے کہ مرکزی سطح پر ایک رابطے کا انچارج جو ان تمام کو ایکٹیویٹیز کو کوریلیٹ کرے، مختلف خبریں آتی رہیں اور اس سے وہ مطلع رکھے مرکز کو، مختلف پروگرام جہاں ہو رہے ہوں جو ساتھیوں کے ساتھ انڈیویجول ایک ریپور ہو، ایک ان کے ساتھ ذہنی رابطہ ہو، ان کے حالات سے واقفیت ہو، تو یہ ایک جو ہے یہاں پہ نرو سینٹر سا اس طرح کا وجود میں آ جائے مرکزی تنظیم کے ساتھ، تو یہ تو ہماری ایک پرائیورٹی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ناظم اعلیٰ یا کوئی علیحدہ سے طلبہ میں سے کوئی اس طرح کی ذمہ داری ڈال کر کہ جو پھر دورے بھی کرے، اور ظاہر بات ہے کہ دورے کرنے کے لیے پھر فنڈس کا معاملہ آئے گا، فنڈس کے ساتھ پھر یہ کہ اس کی اپنی تعلیم کے اندر اس سے کیا حرج اور کیا نقصان واقع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ہم سامنے رکھ کر تو طے یہ کیا ہے کہ مقامی تنظیموں کے ساتھ، مقامی عمراء یا حلقے کے جو عمراء ہیں انہی سے وابستہ رہتے ہوئے صرف طلبہ کا ایک باہمی رابطہ، جہاں ممکن ہو ان کے اسرے علیحدہ بنا دیے جائیں، لیکن ہوں گے وہ اس مقامی تنظیم کے تحت، ایک علیحدہ اسرہ ہو ان کا، وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے، جیسے کہ پشاور میں الحمدللہ کے اس کے بڑے اچھے آثار ہیں، یا جیسے کہ فیصل آباد میں الحمدللہ کے پہلے ہی سے یہ کام اس نہج پر ہو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کراچی میں ابھی اس کے لیے جیسا کہ ہمیں توقع تھی کہ وہاں شاید یہ کام اس نہج سے آگے بڑھ سکے گا. وہاں کے حالات چونکہ بہت ہی زیادہ دیگرگوں ہیں, روز کا کوئی ہنگامہ, روز کا کوئی فساد, اور پھر یہ کہ سندھی اور غیر سندھی اور پٹھان اور پنجابی اور جو کھچڑی پکی ہوئی ہے وہاں کی فضا میں, اس میں ظاہر بات ہے کہ یہاں پر دوسرے شہروں میں رہتے ہوئے تو اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہاں پر بھی اگر یہ کام اس نہج سے کیا جائے کہ جو ہمارے رفقا ہیں طلبا, وہ وہاں پر ایک اسروں کے نظام علیحدہ ان کا بن جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہج ہے کہ جس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں طلبا کے اجتماعات وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے, کہیں حلقے جاتی لیول پر یا صوبے جاتی لیول پر. ظاہر بات ہے کہ ایک عوامی تحریک جو ہم چلانا چاہتے ہیں, تنظیم کو وسعت دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں بالکل جو اپنے عوام کی ذہنی سطح ہے وہاں سے بات شروع کرنی ہے. اور جبکہ طلبہ کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی سطح, پھر ان کے مسائل, انہیں جو اشکالات پیش آتے ہیں, انہیں اپنے ماحول میں جن سوالات سے یعنی کنفرنٹیشن ہوتی ہے, تو اس پر جب تک انہیں جداگانہ طور پر غذا نہ دی جائے تو وہ بات جو ہے ہماری بات آگے نہیں چل پائے گی. تو یہ اب آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں تک تو تنظیم کے ایک عام رفیق کے اعتبار سے مبتدی اور منتظم تربیت گاہوں کا تعلق ہے وہ آپ کو جاری رکھنا ہے, لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ ہم ایسی تربیت گاہیں منعقد کریں گے جن میں زیادہ فکری اور علمی کام, اور اس زمن میں سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے 22 سے 31 دسمبر تک منعقد ہوگی. وہ ابھی سے آپ حضرات جو ہیں, مجھے اس لیے یہ تاریخیں زیادہ پسند ہیں کہ میں نے جمعیت لاہور و پنجاب کے ناظم کی حیثیت سے پہلی تربیت گاہ دسمبر 1951 میں منعقد کی تھی 10 دنوں, اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اس کی میں ہی اس کا ناظم بھی تھا, اس میں قرآن مجید کا درس مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا, حدیث کا درس مولانا مودودی نے دیا تھا, لٹریچر کا درس نعیم صدیقی صاحب نے دیا تھا, اور یہ اس طرح سے ہماری وہ یوں سمجھیے کہ اس وقت کی جو تحریک اسلامی تھی اس کا ٹاپ جو تھا انٹلیکچوئلس کا وہ ہمیں اس وقت حاصل تھا تعاون. بہرحال میں اب اس طرح کی ایک تربیت گاہ انشاءاللہ تعالی جو علیحدہ ہوگی آپ کے مبتدی اور منتظم تربیت گاہوں پر مستزاد, یہ ہوگی طلبہ کی ایک 10 روزہ تربیت گاہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کالجوں وغیرہ کے امتحانات تو کسی کے بھی اس وقت نہیں ہوں گے, اگر ہوئے بھی تو ہائی اسکول کے ہوں گے, اور جی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہائی اسکول کے طلبہ کو ہم اس میں نہیں لیں گے. اگرچہ اس تربیت گاہ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہائی اسکول کے طلبہ بھی تھے, میرے چھوٹے بھائی اقتدار جو ہیں جو اب ندا نکال گئے وہ اس میں اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے شریک تھے. لیکن یہ کہ چونکہ اب یہاں پہ کچھ دسمبر میں 10ویں کے امتحانات کا اور سالانہ امتحانات کا مسئلہ, شاید یہ پالیسی بدل رہی ہے کہ دسمبر میں ہو جنوری سے نیا سیشن شروع ہو اسکولوں کا, اس لیے اسکولوں کے معاملے میں ہم نہیں رکھیں گے. لیکن یہ کہ کالج لیول کے طلبہ ہمارے جو رفقا ہیں ان کی ایک تربیت گاہ ہوگی انشاءاللہ. آخر میں میں تبرکن جو میں نے 2 آیتیں شروع میں پڑھی تھیں ان میں سے ایک کے ضمن میں تو میں نے عرض کیا کہ جو بھی اس وقت کے حالات ہیں ان سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا آئے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لیکن سورہ آل عمران ہی کی یہ آیت ہے, اور سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں کامیابی کے, فلاح کے. سب سے پہلے اس کو جمع رہو, صبر, استقامت. استقامت کے ضمن میں اور صبر کے ضمن میں زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے کسی تکلیف پر, کسی مصیبت پر, کسی آزمائش پر استقامت اور صبر. لیکن یہ در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ تو یقیناً یہی ہے, لیکن آئس برگ تو بڑا نیچے جو ہے, جو زیر سطح آپ جو آئس برگ کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے اور ٹپ چھوٹا سا نظر آتا ہے. تو صبر میں نے مختلف جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر علل اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا، جم جانا، صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. اور اس وقت میں اس سے بھی آگے بڑھ کر صبر عن الفکر، سوچ پر جماؤ، یعنی کوئی ادھر کا ریلا آپ کو متزلزل نہ کر دے، ادھر کی کوئی رو آئے تو آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کر دے. اپنے فکر، جیسا کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ اس پر کریٹیکلی اسے ایگزامن کرتے رہے، کوئی حرج نہیں، کہیں اس کے اندر کوئی خلا نظر آئے یا آپ کو محسوس ہو کہ کوئی اس فکر کی کوئی چین جو ہے کہیں پر مسنگ ہے، کوئی لنک، تو اس کو پھر آپ سب سے پہلا اپنا فرض سمجھے کہ اس کے ضمن میں انشراح حاصل کریں. جو بھی آپ کے ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو کریں، اگر وہ بھی اس کے معاملے میں آپ کی تشفی نہ کر سکے تو پھر رفتہ رفتہ یہ بات آگے بڑھے. اور یہ کہ ان دنوں میں خاص طور پر جو ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اب چونکہ یہ اگست ہے اور ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تقریباً جو سمجھیے کہ 4 مہینے آپ کے پاس ہیں، تو اس میں آپ کو پہلا کام جو تنظیم میں اس وقت طالب علم منسلک ہے، انہیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس فکر کو دوبارہ کھنگال لیں، اس پہ باقاعدہ تنقیدی نگاہ ڈالیں اور اس کے لیے وقت لگائیں. یہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوگا معاملہ اور سب سے زیادہ اہم ہوگا. آگے اس طلبہ تنظیم اسلامی کی پیش قدمی جو ہے اس کا سارا دار و مدار اس پر ہوگا. تو اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے، صبر علی الفکر، اپنی اس سوچ پر، اپنے اس فکر پر. وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل کنٹریبیوشن ہے، ورنہ دینی اداروں کی کمی نہیں تھی، خانقاہوں کی کمی نہیں تھی، پیری مریدی کے حلقے موجود تھے، دارالعلوم موجود تھے، پھر تبلیغی جماعت ایسی ایک بہت بڑی یعنی منظم اور متحرک ایک خاص انداز کی تحریک موجود تھی. تو ایک کنٹریبیوشن ہی تو تھا صرف، کہ جس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابوالکلام ابوالعلیٰ، یہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. اور وہ یہی تھا کہ دین کا ایک جامع تصور اور فرائض دینی کا ایک جامع تصور. اسی میں اگر کہیں مار کھا گئے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے پھر استقامت اور کسی جگہ کھڑے ہونے کا کوئی موقع، پھر یعنی یوں سمجھیے کہ پھر ہمارا جواز ہی نہیں ہے. اگر وہ فکر غلط ہے تو ہماری تنظیم کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ اور دوسری تنظیمیں موجود ہیں، سیاسی تنظیمیں موجود ہیں، مذہبی تنظیمیں موجود ہیں، فرقے وارانہ تنظیمیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، دارالعلوم موجود ہیں. جواز تو تبھی ہوتا ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی جداگانہ فکر. تو اس فکر پر صبر، یعنی اس برو جو میں نے یہاں سورہ آل عمران کی آخری آیت کی جو پہلی بات ہے، اس برو، اس میں اس وقت جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صبر علی الفکر، اپنے اس فکر پر، دین کا تصور اور فرائض دینی کا جامع تصور، اور جو کہ منتخب نصاب کے حوالے سے تدریجاً سامنے آتا ہے قرآن مجید کے ساتھ مدلل اور مبرہن ہو کر. اس کے لیے وہ 44 کیسٹس میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہی موجود ہوں گے، انہیں ایک ترتیب کے ساتھ سنتے چلے جائیے. اگر آدھا گھنٹہ روزانہ آپ نکالیں گے اور ایک اس کا جو سائٹ، کیونکہ ہر اس میں سے ہاف این آور کا چنک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک ایک بھی تو 88 دن آپ کو چاہیے، اور یہ آپ کے پاس 120 دن موجود ہیں اس دسمبر کی تربیت دار. تو ہر ساتھی جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس کو سنے، اور جو بنیادی ہمارا لٹریچر ہے اس کا بھی مطالعہ کرے، تاکہ وہ جو ہو ہماری یہ دسمبر کے آخر کی تربیت کا وہ واقعہ تن معلوم ہو کہ لوگ ذہناً اس کے لیے تیار ہو کر آئے، تاکہ پھر وہاں صرف پالش کرنے کا کام ہو، یہ نہیں کہ وہ بنیاد سے ہر شے جو ہے الف بیتے سے پڑھانی پڑے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر کہیں کوئی اشکال، ابہام، کہیں پر کوئی کسی طرح کی تشفی اور تسلی کی مزید ضرورت ہو، انشراح کا کوئی ضرورت زیادہ محسوس ہو، تو اس کی طرف توجہ کی جائے. دوسری چیز ہے مصابرت، صابرو. اب یہ باب مفعلہ ہے، اور مفعلے میں آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے، کہ صبر کا صبر سے مقابلہ ہوگا. آخر دوسرے لوگ بھی ہیں، فکر صرف آپ ہی کا تو نہیں ہے، ایک طرف تو کمیونسٹوں کا فکر بھی موجود ہے. یہ سر پنجاب میں ابھی اس کی کوئی زیادہ جو ہے صورت نہیں ہے، لیکن سرحد میں، بلوچستان میں، خاص طور پہ طلبہ کے حلقے میں، سندھ میں یہ فکر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا. تو ظاہر بات ہے کہ جب فکر کا فکر سے مقابلہ ہوگا پھر یہ کہ اس فکر کی پروموشن میں اور اس کو آگے پھیلانے میں وقت اور جان اور مال کی صلاحیتوں کا صرف کرنا ہے، یہ بھی صابروں میں آئے گا. آپ کتنی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں محنت، آپ کے مخالف کتنی کچھ محنت کرنے کے لیے آمادہ ہے. اور یہ حق صرف حق ہونے کی بنا پر کبھی غالب نہیں ہوتا، جب تک کہ اہل حق اس کے لیے ایثار اور قربانی کر کے حق کے غلبے کی صورت پیدا نہ کرے. ورنہ حق تو ہمیشہ سے حق ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حق تھا، لیکن یہ کہ حق غالب نہیں ہوتا جب تک کہ اہل حق اپنی قربانیوں سے اور اپنی ایثار سے اور اپنی محنت سے ثابت نہ کر دے کہ حق جو ہے اسی کو غالب ہونے کا حق حاصل. تیسری چیز ہے رابطو، یہ لفظ ذرا بلکہ متعلق ہو گیا اس وقت آپ کی گفتگو سے، کہ ہم ابھی صرف ناظم رابطہ مقرر کر رہے ہیں، کوئی رابطے کا انچارج، تو رب سے رابطو اس مرابطے کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے سرحدوں کی حفاظت. تو یہ مرابطہ بھی ہمیں اس وقت ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ تخریب کار جو ہے وہ ہمارے اس فکر میں نقب لگانے کے لیے، اور یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس کا وہ فریضہ ادا کرنے پر کمر کسے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی سرحدوں کی، فکری سرحدوں کی بھی محافظت کرنی ہے. اس کے لیے پچھلے دنوں ایک ہم نے اہتمام بھی کیا تھا، لیکن آپ میں سے بہت کم حضرات اس کے لیے تشریف لا سکے، کہ وہ کام جو یہاں پر کیا گیا تھا، وہ جوابی فکر جو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ فکر ہے ہی نہیں، وہ در حقیقت صرف ایک تخریبی جو ایک کوشش ہو رہی ہے فکر کے نام سے، اس کے لیے مسلح ہو کچھ لوگ کہ ہر جگہ پر ان کو اگر ان کی طرف سے کوئی بات پہنچائی جائے تو ان کو چیلنج کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ گویا کہ اس وقت ہماری اس فکری سرحدوں کی، وہ جیسے کہ آپ پاکستان کے بارے میں اصطلاح سنا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایک تو حدود ہیں جغرافیائی اور ایک ہے نظریاتی حدود، تو نظریاتی سرحدوں کا تحفظ جو ہے، اسی طریقے سے اس وقت ہمارا جو ہے وہ فکری جو ہماری سرحدیں ہیں تو ان کے اوپر بھی مرابطے کی ضرورت ہے. لیکن یہ وہی لوگ کر سکیں گے کہ جو اس کے لیے ایکسرسائز کریں، اور اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کو کچھ دورے کروا دیں کہ مختلف جگہوں پر جا کر وہ جو بھی ہم نے یہاں ایکسرسائز کی تھی وہ اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جو وہ دسمبر کی تربیت گاہ ہوگی اس میں بھی اس کے لیے خاص طور پر وقت رکھا جائے. لیکن یہ کہ اس وقت میں اشارہ کر رہا ہوں صرف تیسرے لفظ کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور چوتھی چیز تو وہ ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے گویا کہ زندگی کے ایک ایک سانس میں اس کا التزام لازم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ جو ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ بنیاد تو یہی تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو لوگ ڈرتا رہا، جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت وہاں پیشی ہوگی اور جواب دہی ہوگی، کانپتا رہا، درستا رہا، اور اس نے اپنے خواہشات نفس کی لگاموں کو کھینچ کر رکھا، تو یہ تقویٰ تو جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. تو آخری اور جامع چیز وہ ہے، یہ چار چیزیں کریں گے تو لعلکم تفلحون، تب وعدہ ہے کہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یہ آپ نے میرے دروس کے اندر یہ بات سنی ہوگی کہ لفظی ترجمہ لعلہ کا شاید ہے، یعنی شاید کہ یہ سب کچھ کر کے بھی تمہارے ساتھ حتمی اور یقینی وعدہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کوئی کمزوری رہ جائے، کہیں نیت ہی میں فتور ہو، کہیں اپنی شخصیت کی پروجیکشن ہی ہو رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، قربانی بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، لیکن جیسے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص لڑتا ہے اس لیے کہ اس کی شہادت، اس کی جو شجاعت ہے اس کا مظاہرہ ہو جائے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے مالی غنیمت کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے کسی قومی عصبیت میں، تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. کوئی اور شے بھی نیت میں داخل ہو گئی تو جیسے زیرو سے بڑے سے بڑی رقم جو ہے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی. تو ساری محنت، ایثار، قربانی، جد و جہد، کیریئر بھی برباد کیا، اپنی زندگی میں اور بھی نقصانات جھیلے، لیکن اگر یہ اخلاص اور خلوص اور تقویٰ کی کمی ہے تو زیرو سے ضرب کھا جائے گا سارا معاملہ. تو یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب لعلہ آتا ہے تو یہ نقطہ اپنی جگہ پر ہے کہ شاہانہ انداز کلام میں لعلہ بھی یقین کے معنی دیتا ہے. اس لیے کہ جب بادشاہ کہے کسی سے, کوئی مہم پر کسی کو بھیج رہا ہو اپنے کسی سپہ سالار کو یا کسی اور صوبے دار کو, اور یہ کہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہوئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں رتبہ یا فلاں عہدہ دے دیں, تو یہ شاہانہ انداز تخاتم ہوتا ہے. اور اس میں در حقیقت وہ شاید نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک حتمی وعدہ ہوتا ہے, بادشاہ نے کہا ہے. لہذا جب شہنشاہ ارض و سما نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تو یہاں لعلہ اس کی شان بے نیازی کو ظاہر کر رہا ہے. اس میں وہ شک والی بات نہیں ہے, یہ پھر اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اگر یہ چار شرطیں ہم پوری کر دیں گے تو وہ فلاح جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس فلاح سے ہمکنار فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم اجعلنا عبادك إخوانا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا, اللهم اشرح لنا صدورنا, اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا, اللهم يسر لنا أمورنا وأتمم لنا بالخير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.